من الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا عبد القادر خيرنا الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات المؤمنين آیت کریمہ جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ جناب عیسیٰ کی گفتگو ہے جو انہوں نے پیدا ہونے کے وقت اپنی قوم سے کی تھی. یہ اسی سلسلے کی آیت ہے جو مریم کی آیت ہے جس میں جناب عیسیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے اوپر میرے پروردگار کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا میں اس دن بھی اللہ کے لیے لائق سلام ہوں جس دن مجھے موت آئے گی اور مجھ کو اس دن بھی اللہ کا سلام ہے جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جاؤں گا. قرآن مجید کی اس آیت کو میں نے اس لیے شروع کیا کہ اس آیت میں ایک نبی پر اللہ کا تین بار سلام ذکر کیا گیا ہے. جناب عیسیٰ نبی اس دن لائق سلام ہیں جس دن ان کی ولادت ہوئی, اس دن بھی لائق سلام ہیں جس دن ان کی وفات ہوگی, اس دن بھی لائق سلام ہیں جس دن وہ پھر سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے خاص بندے اور وہ جو الہی کاموں کے لیے معمور کیے جاتے ہیں اور جن پر قدرت کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں وہ معمولی حیثیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس قابل ہوتے ہیں کہ رب العزت کے سلام آئیں. رب العزت کے سلام آئیں. کسی کے لیے اللہ کا سلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک عام بات کہہ کے نظر انداز کر دیں کہ کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں. تو جناب عیسیٰ لائق سلام ہیں. اب اگر ہم ان خاصان خدا پر سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں قربان کر دیں تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سنت پروردگار ہے کہ وہ خاص بندوں کا سلام کرتا ہے. تو جب اللہ نے یہ رسم جاری کی ہے کہ خاص بندے لائق سلام ہیں تو اگر ان بندوں کو ہم سلام کریں تو حیرانی کہے کی ہے. عزیزان گرامی, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں طویل عرصے سے اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں اور ایک طویل عرصے سے یہاں مسلسل عشرہ محرم کے مجالس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جو آدمی ایک بڑی طویل مدت سے کہیں پڑھے گا تو اس کو نئے مضمون کی تلاش فطری طور سے رہے گی کہ اب کیا پڑھا جائے, اس سال یہ پڑھ دیا اب کیا پڑھا جائے, اس سال یہ پڑھ دیا اب کیا پڑھا جائے, اب یہ سال تو یہ پڑھ دیا گیا اب کیا پڑھا جائے. یہ بالکل ایک قدرتی بات ہے. اچھا, دوسری مشکل ایک اور بھی سامنے آ رہی ہے. زمانے کی ترقی کے ساتھ ہماری آواز کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور آواز کے پھیلاؤ کے ساتھ خطیب کی دشواریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے ہمارے بچپن تک, تو جہاں تک آواز جاتی تھی وہیں تک لوگ ہوتے تھے, وہیں تک سنتے تھے. پھر لاؤڈ اسپیکر جب لگنے لگے مجلسوں میں, ہمارا لڑکپن تھا اس وقت, تو دور تک کا مجمع بھی سننے لگا. پھر ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہو گئے تو یہاں کی مجلس وہاں سنی جانے لگی. پھر ویڈیو ایجاد ہو گیا تو اب صورت بھی دیکھ لینے لگے لوگ. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں ہماری مجلس ہم سے پہلے لوگ سن چکے ہوتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. لہذا اب ہمیں موضوع کی تلاش اور زیادہ سختی سے کرنا پڑ رہی ہے اور زیادہ تیزی سے کرنا پڑ رہی ہے. اس لیے کہ اب یہ مشکل ہو گیا کہ ہم دبئی کا میٹر لندن میں ریپیٹ کریں یا بمبئی کا میٹر دبئی میں ریپیٹ کریں یا لندن کا میٹر نیو یارک میں ریپیٹ کریں. اس لیے کہ جہاں ہم جائیں گے ہم سے پہلے انٹرنیٹ کے اوپر ہماری مجلس نہ سنی جائے. اب جو ہم اشرا دبئی پڑھ کے گئے بمبئی سے, سن کا اثر تھا مغل مسجد کا اشرا ہم نے سنا, بہت اچھا اشرا تھا, ہمیں بہت پسند. ختم ہو گئی. اب وہی اشرا وہاں کیا سنائیں گے بتائیے. تو اب خطیب کے واسطے یہ مشکل آن پڑی ہے کہ وہ ایسے موضوعات تلاش کرے جن میں وسعت زیادہ ہو, تاکہ اس کے اندر بھائی کچھ تو رد و بدل, کچھ تو ایڈیشن آلٹریشن, کچھ تو تبدیلی ہو, ایز اٹ از سن ہو. چنانچہ میرے ذہن میں بہت سے موضوعات تھے اس سال, اور ان بہت سے موضوعات میں میں نے اس سال کے لیے ایک موضوع منتخب کیا. وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہمارے یہاں رکھی ہوئی ہیں تحقیقی, جن کو ابھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. 1400 برس ہو گئے ہیں, 1400 برس ہو گئے ہیں, اور اس 1400 برس میں وہ چیزیں ابھی ٹچ نہیں کی گئی ہیں. دنیا کتنی ترقی کر جائے اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کہ یہ کہ فضائل اہل بیت کی وسعت وسعت کائنات سے زیادہ ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مضمون ختم ہو گیا ہے, نہ ہم ختم ہو جائیں گے مضمون نہیں ختم ہوگا, اور عمر کائنات ختم ہو جائے گی مضمون نہیں ختم ہوگا. مضمون ختم ہونے کا سوال نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے, مضمون کی تلاش کی بات ہے. مضمون ختم نہیں ہو گیا ہے, مضمون بہت ہے. ایسی ایسی 200 زندگیاں ختم ہو جائیں مضمون سمجھیے جیسے سمندر ہے, کہ سمندر کے ختم ہونے کا سوال نہیں ہے. آپ کتنا حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کی صلاحیت کی بات ہے. سنا کہ اس مرتبہ میں نے جو اس آئے مبارکہ کو شروع کیا اور یہ گفتگو جو میں نے آج سے کی, یہ اس لیے تھی کہ میں اپنے موضوع کا تعارف کرا سکوں کہ اس سال میرا موضوع کیا ہوگا. ہم امام حسین کا سلام کرتے ہیں, اللہ مختلف موقعوں کے اوپر جب ہم امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو زیارتیں ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی زیارتیں نہیں ہیں، ہماری خود کی تیار کی ہوئی زیارتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ زیارتیں بھی وہ ہیں جو ہم کو اماموں سے ملی ہیں، وہ معصوموں سے ملی ہیں، ان کا باقاعدہ حوالہ ہے، اس کے ریفرنس ہیں، ان کا تذکرہ کتابوں میں ہے، اور یہ سینکڑوں سال سے ہم کو بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سلام کرو، ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب حسین کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح سلام کرو۔ چنانچہ ہماری قوم کا ایک رواج ہے اور مزاج ہے کہ بعض لوگ روز اور بعض لوگ ہر شب جمعہ اور بعض لوگ مخصوص موقعوں کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور زیارت ہمارے درمیان ہے جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے، جس کا نام زیارت وارثہ ہے، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی وراثت کا ذکر ہے کہ حسین کس کس کے وارث ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی اس زیارت کو پڑھتا ہوں، اور آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اس زیارت کو نہ پڑھا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال اس زیارت کے ٹکڑے آپ کو سناؤں، اس لیے کہ وہ خالی زیارت ہی نہیں ہے بلکہ حسین کی پوری عظمت اور پورا کردار اس کے اندر جھلک رہا ہے۔ اور وہ شروع یہی جو ہوتی ہے کہ السلام علیکم یا وارث آدم حضرت اللہ، سلام ہو آپ پر اے حضرت آدم کے وارث۔ تو چونکہ اسر امام حسین پر مسلسل سلام ہے اس کے اندر، لہذا میں نے چاہا کہ بات سلام سے شروع ہو کہ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے قابل تعظیم بندے اور اللہ کے قابل تعریف بندے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خدمتیں کی ہیں، وہ ہر دور میں لائق سلام رہے ہیں۔ جب وہ دنیا میں آئے اس وقت ان کی آمد سے دنیا کو عزت ملتی ہے، لہذا وہ لائق سلام، جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کے جانے سے مذہب کو زندگی ملتی ہے، لہذا وہ لائق سلام، اور جب وہ محشر میں اٹھ کے آئیں تو ان کے قدم دم قدم سے لوگوں کو شفاعت ملتی ہے، اس لیے وہ لائق سلام۔ اور میام میں تو وہ ہر منزل پر لائق سلام ہیں اور ان کا کردار ہر منزل پر قابل تعریف۔ لہذا عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ان مجالس میں وہ چیز عرض کروں گا کہ امام عالی مقام وارث انبیاء، تو میرے چھوٹا سا ایک لفظ جو عنوان بن جاتا ہے کسی سبجیکٹ کا، تو ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنوں میں رہے، تو اس سال کا عنوان ہوگا حسین وارث انبیاء، حسین وارث انبیاء، یہ میرے سبجیکٹ کا اس سال عنوان ہوگا۔ اس لیے کہ انبیاء نے جو بھی خدمات انجام دیے اور جو بھی ان کے مرتبے تھے اور جو بھی ان کی عظمتیں تھیں اور جو بھی ان کی جلالتیں تھیں، وہ تمام کی تمام ایک منزل پر آ کے منحصر ہو گئی تھیں حسین کی ہاں یا نہیں پر، اور ساری خدمتیں، ساری کوششیں، ساری زحمتیں، ساری قربانیاں آن کے اس بات پر ٹک گئی تھیں کہ اگر حسین ہاں کہتے ہیں تو ساری قربانیاں ختم ہو جائیں گی اور فنا ہو جائیں گی، اور حسین اگر نہیں کہتے ہیں تو ساری قربانیاں زندہ رہ جائیں گی اور ان کو ہمیشہ کی حیات مل جائے گی۔ لیکن ہاں کہنے کی شکل میں ان کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے خاندان والوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے رشتہ داروں کی زندگی بچ رہی تھی بظاہر، اور نہیں کہنے کی شکل میں ان کی، ان کے دوستوں کی، ان کے عزیزوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے خاندان والوں کی، ان کے چاہنے والوں کی زندگی جا رہی تھی۔ وہی بیعت والی ہاں اور نہیں تھی، جس کے اندر ہاں کہہ دیتے تو ساری سلسلے کی محنتیں جو تھیں وہ تمام ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، اور نہیں کہہ دیتے تو ساری زحمتیں اور ساری محنتیں بچ جاتی ہیں. لیکن دونوں کے اندر مسئلہ جو میں نے آپ سے بتا دیا وہ یہ تھا کہ ہاں کہنے کی شکل میں اپنی جان کی بچت تھی لیکن انبیاء کے کردار کی موت تھی، نہیں کہنے کی شکل میں اپنی شہادت تھی مگر بقیہ سارے انبیاء کے کردار کی زندگی تھی. سلام وہ اس حسین پر جس نے اپنی جان دے دی اور انبیاء کو بچا لیا. سلامات بھیجتے ہیں امام کربلا کی لڑائی میں یہی مسئلہ تھا، اور کربلا کے میدان میں یہی معرکہ تھا کہ حسین ہاں کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے ہیں. طاقت کا غرور، دولت کی گرمی، اقتدار کا زور، فوجوں کی کثرت، لشکر کی زیادتی، دعویٰ کر رہی کہ حسین ہاں کہے. لیکن آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی حلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، محمد کا جمال، علی کا جلال، حسن کا خلق، فاطمہ کی عصمت اصرار کر رہی کہ حسین نہیں کہو. اگر ایک طرف اکبر کی نوجوانی، عباس کی جوانی، قاسم کی ذوالفقارانی، علی اصغر کا بچپن، شکینہ کی معصومیت، زینب کی چادر کی عظمت، شیدانیوں کے پردے کا وقار، حسین کے مقدس اور بزرگ ساتھیوں کی عبادت اور ریاضت و یاد خدا اور ذکر و تسبیح و تحلیل، حسین سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کی جان بچا لو، تو دوسری طرف 124,000 انبیاء کی محنتیں حسین سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہمیں بچا لو. عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا جو حسین ابن علی نے کیا، اور یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی جو حسین ابن علی نے لڑی. اس کے اندر موت اور زندگی کے درمیان سودا ہو رہا تھا، اس کے اندر موت اور زندگی کے درمیان سودا ہو رہا تھا. موت اپنی تمام اتنا سامانیوں سمیت زندگی کو دھمکا رہی تھی، اور زندگی اپنی تمام رانائیوں سمیت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی پڑی تھی. کربلا کو کیا سمجھے میرا، دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک لڑائیاں ہوتی رہیں گی. فوجیں بھی آتی ہیں، لشکر بھی آتے ہیں، تلواریں بھی چمکتی ہیں، اسلحے بھی گرجتے ہیں، لاشوں کے انبار بھی لگتے ہیں، انسانوں کے خون سے ہولی بھی کھیلی جاتی ہے. یہ دنیا کی تاریخ کل بھی تھی، یہ دنیا کی تاریخ آج بھی ہے، یہ دنیا کی تاریخ کل بھی رہے گی. کوئی اس کے اندر حد و انتہا نہیں ہے، کوئی صدی ایسی ناگا نہیں جاتی کہ جس کا دامن داغدار نہ ہو لڑائیوں سے، کوئی سال ایسا ناگا نہیں جاتا جس میں انسانی خون زمین پر نہ بہتا ہو، کوئی دن شاید نہ گزرتا ہو کہ آسمان بے گور و کفن لاشیں نہ دیکھتا ہو، کوئی رات شاید ایسی نہ گزرتی ہو جو کوئی بے قص و مظلوم قتل نہ کیا جاتا ہو. یہ بہت بڑی دنیا ہے، اس کے اندر فتنے و فساد بہت ہیں. لیکن عزیزان گرامی، آغاز تاریخ انسانیت سے لے کے آج تک کی کہانی یہی ہے کہ جب واقعہ ختم ہو گیا تو لوگوں کو ذہن سے ایسا محو ہو گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہ تھا. وہ صدی جو اس سال گزر گئی، اپنے دامن پر علاوہ سینکڑوں لڑائیوں کے داغ لیے ہوئے دو بڑی عظیم لڑائیوں کے داغ لے کے گزری ہے، جن کو تاریخ نے جنگ عظیم کے نام سے یاد کیا ہے، جو گریٹ وار کہلاتی ہیں، جن کے اندر سینکڑوں آدمی جا کے اپنے گھر پلتے نہیں، جن کے اندر شہر کے شہر ختم کر دیے گئے جلا کے اور ان کا کوئی وجود نہ رہ گیا، لیکن ان پر بہانے کے لیے انسانیت کے پاس آنسو نہیں ہیں، عزیزان گرامی، سینکڑوں ہزاروں برس کی بات نہیں ہے، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ جاپان کے شہر کے شہر بھسم ہو گئے، لیکن آج کہیں کسی کے پاس کسی کی آنکھ میں دو آنسو نہیں ہیں جو ان کو بھسم ہونے والے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کے لیے انسان کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے ہیں. اب کیوں نہ اس کا سلام کیا جائے جس نے 72 جانے اس طریقے سے دی کہ 1400 برس سے آسموں کی برسات ہو رہی ہے. صلوات بھیجیں محمد. ابھی آپ سوچیے اس بارے کہ کربلا کیا ہے. کربلا تو آپ عام لڑائیوں کے ساتھ نہ تو لیے، دنیا کی لڑائیوں کا مزاج اور ہے، کربلا کا مزاج اور ہے. دنیا کی لڑائیوں میں اور کربلا کی لڑائی میں آپ جانتے ہو فرق کیا ہے؟ ہر سپاہی موت کے سامنے جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر جو سپاہی جاتا ہے امکانی موت کے سامنے جاتا ہے، ممکن ہے مر جائے ممکن ہے بچ جائے. ہر لشکر یہ طے کر کے نکلتا ہے کہ ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے، اس لیے کہ لڑائی میں پھول نہیں بٹتے ہیں، مٹھائی نہیں تقسیم ہوتی ہے، موت ہی بٹتی ہے. لیکن اس میں جانے والے کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ یقیناً مارا جائے گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے اور ہو سکتا ہے میں زندہ بچ کے نکل آؤں. کربلا کی لڑائی اس نوعیت کی نہیں تھی. کربلا میں حسین ہر منزل پر لشکر کا انتخاب یہ کر کے کر رہے تھے کہ جو موت پر صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ رہے. جب مدینے سے چلے تو یہ کہتے ہوئے کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، جب مکے سے چلے تو یہ کہتے ہوئے کہ موت میری گردن سے اس طرح لپتی ہے جیسے خوبصورت عورت کی گردن سے گردن بند لپتا ہوتا ہے. راستے میں جو خطبے دیے اس کے اندر یہ اعلان کیا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. جب خبر شہادت مسلم ملی تو ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ میرا انجام مسلم سے مختلف ہونے والا نہیں، جو مسلم کا انجام ہوا وہی میرا بھی انجام ہوگا. لہذا اب بھی سمجھ لو جو موت کا صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ چلے. جب کربلا پہنچے تو پھر اعلان کیا کہ ہم شہادت کے واسطے یہاں آئے ہیں، اور جب شب عاشور آئی تو پھر اعلان کیا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم چلے جاؤ. کوئی دھوکے میں نہیں تھا، ہر ایک کو معلوم تھا اچھی طریقے سے کہ حسین کس بات کی خبر دے رہے ہیں. تو یہ 72 کا لشکر جو چن کے آیا تھا یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ تیر سے لڑے گا، تلوار سے لڑے گا، نیزے سے لڑے گا، خنجر سے لڑے گا، لشکر سے لڑے گا، فوج سے لڑے گا، بلکہ یہ 72 کا لشکر اس بنیاد پر آیا تھا کہ موت سے لڑے گا. اس لیے کہ موت نے ہمیشہ انسانوں کو ڈرایا بھی اور آج تک ڈرا رہی ہے اور آئندہ ڈراتی رہے گی. حسین نے 72 ایسے سلیکٹ کر لیے تھے کہ جنہوں نے موت کو ڈرایا. جنہوں نے موت کو ڈرایا، زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، موت بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، جب تک نہیں آتی جب تک لوگ کہتے ہیں ارے موت آ جائے زندگی سے تو موت بہتر ہے، دعا مانگی ہے کہ موت آ جائے، لیکن اگر سامنے آ جاتی ہے تو ہر ایک چند دن کی زندگی کی تمنا کرتا ہے. لیکن خدا کی قسم کربلا میں حسین نے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو جمع کر لیا تھا. جن جن کو موت نے تڑپایا ہے عاشور کے دن، سب نے موت سے گن گن کا بدلہ لے لیا. کبھی بیٹا باپ کے غم میں تڑپا، کبھی باپ بیٹے کے غم میں تڑپا، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے غم میں تڑپا، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے غم میں تڑپا، کبھی چچا بھتیجے کے غم میں تڑپا، کبھی بھتیجا چچا کے غم میں تڑپا، کبھی ماں بیٹے کے غم میں تڑپی، کبھی بہن بھائی کے غم میں تڑپی، کبھی بیٹی باپ کے غم میں تڑپی، کبھی زوجہ شوہر کے غم میں تڑپی۔ کربلا کے میدان میں موت ہر رخ سے آن کے حملہ کر رہی تھی، مگر خدا کی قسم ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے، ایسی مائیں جمع ہو گئی تھی جو بچوں کو بھیج رہی تھیں، ایسی بہنیں جمع ہو گئی تھیں جو بھائیوں کو بھیج رہی تھیں، ایسی بیٹیاں آ گئی تھیں جو باپوں کو بھیج رہی تھیں، ایسے بھائی آ گئے تھے جو بھائیوں کو قربان کر رہے تھے، ایسے باپ آ گئے تھے جو بیٹوں کو قربان کر رہے تھے۔ لے موت اسی پل پر تو ڈراتی تھی۔ یہ کربلا جو ہی نہیں زندہ ہے 1400 برس سے، یہ جو ہی نہیں زندہ ہے 1400 برس سے کہ ادھر محرم آیا اور شمع حسینی کے پروانے سے مٹ کے آ گئے۔ اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے لیے بڑی ہمتیں ہیں، اس کے لیے بڑے بلبلے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے، توجہ سنیے گا جملہ، اپنے ہاتھ سے زندگی موت کو دے دینا تو ہر ایک کا کام ہے۔ دنیا میں جتنے پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، یہ سب ہیں جو موت کے آگے سرنڈر کریں گے، پر ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے موت کے حوالے کرتے ہیں، تو ہماری مجال نہیں ہوتی کہ ہم کچھ کر سکیں اس کے سامنے۔ بڑے بڑے کشور کشا، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جن کے نام سے لوگ کانپ جاتے تھے، موت کے آگے سب ہار گئے۔ سکندر نے کبھی شکست نہ کھائی، سکندر اعظم کہلایا۔ بہت بڑا نام ہے تاریخ کے اندر سکندر کا، جس کے لشکر، جس کی فوج، جس کی دولت، جس کی طاقت غیر معمولی تھی، لیکن موت کے سامنے جب آیا تو سنا آپ نے کیا کہہ کے گیا؟ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا دیکھ لے کہ سکندر جس کے قبضے میں دنیا کی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، موت نے سکندر کو مفلس بنا دیا۔ موت وہ جو سکندر جیسے شہنشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ مگر بس اب آج سنیے، آج کا بیان اسی منزل پر تمام ہوگا، بیان تو کل شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آج تو ہمیشہ تمہیدی بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی کوئی اطلاع چاند کی بھی نہیں ہے۔ مختلف شہروں میں ٹیلی فون کیے گئے اور مختلف شہروں سے یہاں بھی ٹیلی فون آئے، لیکن ابھی ہندوستان کے کسی شہر سے بھی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور ہم ابھی بیٹھے تھے یہاں، اس سے پہلے خواجہ مسجد میں تھے، لیکن وہاں بھی کوئی اطلاع نہیں تھی، یہاں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادھار صاحب نے بتایا کہ کئی شہروں میں ٹیلی فون کیے، ہم یہاں سے بھی اطلاع نہیں آئی۔ میرے پاس حیدرآباد ٹیلی فون آیا تھا، وہاں بھی اطلاع نہیں ہے، پر کہیں جان ابھی ہوا نہیں۔ خیر ہو یا نہ ہو، ہمارے گھر میں اذان خانے سج گئے۔ ہم حسین کے غم کے لیے چاند کے تابع نہیں ہیں۔ محرم کا چاند آئے تو اس طرح آئے کہ دیکھے کہ ہم مصروف اذائے حسین ہیں۔ ہم اسی لیے میں نے بہت پہلے یہ اعلان ایک زمانے میں کیا تھا کہ چاند ہو یا نہ ہو، میں 29 ریلیز کے مجلس اس لیے شروع کر دیتا ہوں کہ اگر چاند ہو جائے گا تو چاند رات کی مجلس ہے، محرم کی پہلی رات ہے، اور اگر چاند نہیں ہوگا تو یہ استقبال اعضا کی مجلس میں شمار ہو جائے گی، اور ہم عزاداری کا استقبال کرنے کے لیے مجلس ہے۔ بعدیزان گرامی، ایک گھرانہ ہم نے پوری کائنات میں دیکھا، پوری کائنات میں دیکھا ایک گھرانہ جو موت سے نہیں ڈرتا تھا، جہاں موت آ کے رکی اور موت آ کے جھسکی، وہ ایک گھرانہ ہے خدا کی قسم۔ اور اس ایک گھرانے میں ہم نے جس کو دیکھا، جس کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ اس کے اوپر موت کے لفظ کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یہ گھرانا ہمارے نبی کا گھرانا ہے، یہ گھرانا سرور کائنات کا گھرانا ہے، جہاں پر موت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, جہاں ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جب حضور سرور کائنات کے پاس موت آئی تو موت کے فرشتے کو ہم نے انبیاء کے حضور میں آتے دیکھا ہے. جناب نوح کے سامنے موت کا فرشتہ آیا, وہ بھی تاریخ ہم نے پڑھی, اور جناب موسیٰ کے سامنے موت کا فرشتہ آیا, وہ بھی تاریخ ہم نے پڑھی, اور جناب سلیمان جن کو شہنشاہیت ملی تھی ان کے سامنے موت کا فرشتہ آیا, وہ بھی تاریخ ہم نے پڑھی. مگر جب حضور کے سامنے موت کا فرشتہ آیا تو موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے جبرائیل آئے, اور جبرائیل نے آن کے عرض کیا کہ اللہ کو فی درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ابھی اسی عالم میں قیام کا اور ارادہ ہے یا عالم انوار کی طرف واپسی چاہتے ہیں؟ کام تمام ہو گئے ہیں, ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں, فرائض انجام ہو چکے ہیں, دین کامل ہو چکا ہے, سب ہو چکا ہے, اب آپ کا کچھ دن یہاں اور ابھی قیام کا ارادہ ہے یا عالم انوار کی طرف واپسی مقصود ہے؟ جو آپ کی مرضی ہو, جو آپ کی مرضی ہو. فرمایا میری طرف سے عرض کر دینا کہ میں خود عالم انوار کی طرف واپسی چاہتا ہوں. جب حضور نے اجازت دے دی تب موت کا فرشتہ آیا, اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ دروازے پر پکار کے آیا, اور جب بیٹی نے منع کیا تو رک گیا. یہ پہلی منزل تھی جہاں ہم نے دیکھا کہ موت سنبھل سنبھل کے آ رہی ہے, ادب سے آ رہی ہے. دوسری مرتبہ جب ہم نے موت کے فرشتے کو اس در پر دیکھا تو وقت تھا جب فاطمہ اپنا تابوت دیکھ کے مسکرا رہی اور اسما کو دعائیں دے رہی تھیں کہ اسما خدا تیرا دنیا و آخرت میں پردہ رکھے, تو نے میرے پردے کا اہتمام کیا. دنیا میں جب کہیں موت آئی ہم نے آنسو دیکھے, یہ پہلا گھر تھا جہاں ہم نے موت کی آتے وقت مسکراہٹ دیکھی. تیسری مرتبہ ایک شخص اور تھا جس کے سامنے موت آئی, اور وہ شخص عجیب و غریب تھا جو زندگی بھر موت کی وادیوں میں ٹہلتا رہا, موت کے محلکوں سے کھیلتا رہا, اور جب کسی نے اس کے دشمن نے کسی نے اس کے خاندان پر اس کے رسول پر طنز کیا تو اس نے لکھا کہ رسول نے اپنے خاندان والوں کو پہلے موت کی منزل میں آگے بڑھایا. یہ نجر العلاقہ میں ہے مولا علی کا خط, جس کا نہیں چاہے پڑھ لے. تحریر فرماتے ہیں کہ بدر میں عبیدہ کام آئے, عبیدہ رسول کے چچا بھائی تھے. احد میں حمزہ کام آئے, حمزہ رسول کے چچا تھے. موتا میں جعفر کام آئے, جعفر بھی رسول کے چچا بھائی تھے. یہ سب رسول کے خاندان والوں کے نام ہیں. فرماتے ہیں بدر میں عبیدہ کام آئے, احد میں حمزہ کام آئے, موتا میں جعفر کام آئے, اور ایک وہ تھا, اب جملہ سنیے, ایک وہ تھا جو ہر مارکے میں سر ہتیلی پہ لیے موت کی تلاش میں گھومتا رہا مگر موت اس سے بھاگتی رہی. یا علی آج معلوم ہوا کہ موت بھی آپ کے سامنے فرار کر جاتی. چلو آپ محمد اور جب حکم خدا کے مطابق موت کا فرشتہ آیا تو اس وقت اس بندے کو یہ کہتے سنا کہ فسطر رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں ہر ایک کے سامنے جب موت آئی تو یہی کہتے سنا کہ اگر تھوڑا اور وقت مل جاتا تو میں یہ کام کر لیتا. موت نے میرے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیا, موت نے میری تمناؤں کی تکمیل نہیں ہونے دی. وہ ایک ہی شخص تھا جس نے موت کے سامنے آواز کی, فست رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. چوتھی مرتبہ جب موت اس گھر میں آئی تو رسول کا بڑا نواسا زہر کا جام پی کے دنیا سے جا رہا ہوں. اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو اس کی ماں کے چہرے پر تھی, اور اس کو وہی احساس کامیابی تھا جو اس کے باپ کو تھا. سنیے, اور جب اس کا چھوٹا بھائی جو اس سے صرف ایک سال چھوٹا تھا اور ہر فضیلت میں اس کا شریک تھا, اپنے بھائی کے رخصت ہونے پر زیادہ بے قرار ہونے لگا, تو اس نے چھوٹے بھائی کو بولا کہ کلیجے سے لگایا اور کہا, یا ابو عبداللہ لیسا یومی کا یومت, اے ابو عبداللہ حسین تم گھبراؤ نہیں, تم رو نہیں, یہ میرا وقت جو ہے, بھلا اس کا اور تمہارے وقت کا کیا مقابلہ. اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے آخری وقت کی خبر دینے لگے, یعنی حسین کو اپنے غم میں خود مصائب حسین یاد دلا کے تسکین دی. دیکھیے آپ احتجاج تبرسی آپ کو نظر آ جائے گا پورا, جیسا ہی امید ہے امت یاد آپ دوں گا. میرے دن کی وہ کیفیت نہیں ہے, میں اپنے بستر پر ہوں, تم لوگ موجود ہو. بھائی وہ عبداللہ حسین میرا معاملہ تمہارے معاملے جیسا نہیں ہے. اب جب ایسے خاندان ایسے لوگوں کی نسل چلتی ہے کہ جہاں کوئی تابوت دیکھ کے مسکرا دے اور کوئی تلوار کھا کے کہے میں کامیاب ہو گیا, تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی نسل پیدا ہوتی ہے کہ کوئی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا کہے, کوئی گلے پر تیر کھا کے مسکرا دے. اور ابھی تک ایک ایک آدمی موت کے مقابلے میں تھا, اور اب حسین نے پورا لشکر موت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ انسان بھاگ رہا ہے اور موت پیچھا کر رہی ہے. کربلا میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ موت بھاگ رہی ہے, انسان پیچھا کر رہا ہے. اور اگر یہ بات غلط ہے تو کتابوں میں یہ لکھا کیوں ہے کہ مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے؟ اس کا مطلب مجھے سمجھا دیجیے کیا ہے. مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر ایک چاہتا تھا پہلے وہ اس کو شہادت مل جائے, ہر ایک چاہتا تھا پہلے مجھے مل جائے. جیسے کوئی چیز بٹ رہی ہو اور حاصل کرنے والوں کو ہجوم ہو اور ہر شخص چاہتا ہو یہ حصہ پہلے ہمیں مل جائے, جو وہ منظر ہوتا ہے کربلا میں یہ منظر پیش کیا گیا ہے کہ مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے, یعنی ہر ایک چاہتا تھا ہم پہلے ہم پہلے. اس کا مطلب کیا کہ موت مجھ سے پا رہی ہے اور لوگ اس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. اور عزیزان گرامی, بس بات جو کہہ رہا تھا وہ کہہ کے مجلس کو تمام کر دوں, سلسلہ بیان کل آگے بڑھے گا. کہ ہر ایک زندگی کو موت کے حوالے کر کے ختم ہو جاتا ہے, لیکن کربلا کے 72 کے پاس وہ گر تھا کہ انہوں نے موت سے زندگی کو چھین لیا, موت سے زندگی کو چھین لیا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس طرح زندگی کو چھینا کہ کربلا میں جن 72 کو موت آئی 1450 برس ہو چکے وہ آج تک زندہ. زندگی کما کے مانند ہے, جل تو رہی ہے مگر ہر لمحہ پگھل رہی ہے. شمع آپ جلا کے دیکھیے, شمع جل تو رہی ہے مگر ہر منٹ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے. گھنٹہ بھر روشن رہے یا 2 گھنٹے روشن رہے یا 6 گھنٹے روشن رہے, جیسی شمع بنا لیجئے, مگر ہر سیکنڈ اور ہر منٹ اس کی زندگی گھٹ رہی ہے. ہماری تمام زندگیاں جو ہیں وہ شمع کی طرح ہیں. جو بچہ ہے وہ جوان ہوگا, جو جوان ہے وہ بوڑھا ہوگا, جو بوڑھا ہے وہ بالکل ضعیف و کمزور ہوگا. یہی دستور کائنات ہے, یہی دستور فطرت ہے, اس کے اندر کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. ہم آپ اگلے سال ملے تھے یہاں, اس سال پھر ملے ہیں, لیکن ہم سب کی زندگی میں ایک ایک سال کا اضافہ ہو گیا ہے. جو 50 برس کا تھا اگلے سال, اس سال 51 برس کا ہے. جو 40 برس کا تھا اس سال 41 برس کا ہے. جو 30 برس کا تھا گزشتہ سال محرم میں وہ اس سال محرم میں 31 سال کا ہے, جو 70 برس کا تھا وہ اس سال 71 برس کا ہے, ایک ایک سال کا اضافہ ہو گیا ہے. ہم وہیں پر نہیں ہیں جہاں پر اگلے سال تھے. بھلے بار بار دیکھنے سے فرق نہ محسوس ہوتا ہو مگر یقین مانیے, آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں جہاں پر اگلے سال تھے. 99 میں جہاں پر تھے وہاں پر 2000 میں نہیں ہیں. عزیزان گرامی, اسی کا نام زندگی ہے. زندگی کی شمع جو ہی جلتے جلتے ایک دن بجھ جاتی ہے. کیا کہنا کربلا, جو 6 مہینے کا تھا آج تک وہیں پر ہے, جو 18 سال کا تھا آج تک وہیں پر ہے. زندگی گزر رہی ہے مگر فرق نہیں ہے. ٹھہرے رہے چراغ اسی حساب سے جل رہا ہے. علی اصغر 6 مہینے کے تھے. اگر علی اصغر شہید نہ ہوتے تو آج 6 مہینے کے نہ ہوتے. علی اکبر 18 سال کے تھے. اگر علی اکبر کو شہادت نہ ہوتی تو علی اکبر آج 18 سال کے نہ ہوتے. عباس 34 برس کے جوان تھے, لیکن 34 برس کا جوان ہمیشہ 34 برس ہی کا نہیں رہتا. 34 برس کا جوان بوڑھا ہو جاتا ہے, اور جتنے بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں سب اپنی عمر میں 34 برس کی منزل سے گزر چکے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی 34 برس کے جوان رہے ہوں مگر آج نہیں ہیں. معلوم ہے زندگی ادب سے سلام کر کے ٹھہر گئی. یہ وہ ہیں جنہوں نے موت سے اپنی زندگی چھین لی. ہر سال ان کی زندگی کو سلام کیا جاتا ہے, ہر سال ان پر عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے ہیں, ہر سال ان کو چاہنے والے نذرانہ دیتے ہیں, ہر سال صف اعضا بجتی ہے, ہر سال ماتم ہوتا ہے, ہر سال مجلس ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی, ہمارے اماموں کا یہی رواج رہا شہادت حسین کے بعد سے, عزاداری میں اہتمام فرماتے تھے اور حسین پر گریے کے لیے بڑا انتظام رہتا تھا. چاند رات نہ صحیح مگر اب محرم تو آ ہی گیا, محرم ہی کے سلسلے کی یہ مجلس شروع ہو گئی. کربلا کے مہمان ہمارے گھر کے غریب خانے, ہمارے دل کے فقیر خانے سجے ہیں. آئیے مہمان آئیے, ہم آپ کو مہمان کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں. بھلے آج چاند رات نہ صحیح مگر اچھا خاصا مجمع یہاں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہنے والے حسین کا ذکر سننے کے لیے, حسین پر رونے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں. ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ایک ایک مہمان کا استقبال کیجیے, ایک ایک مہمان کو سلام کیجیے. حبیب و زہیر کا سلام, جنہوں نے اپنی جان حسین کو مسکرا کے قربان کر دی. شہید و مسلم کا سلام, جنہوں نے حسین پر اس طرح قربانی دی کہ صبح قیامت تک یادگار رہ جائیں گے. عابس و شوزب کا سلام, جنہوں نے حسین ابن علی کے اوپر اپنی جان نثار کی. حر پر اور حر کے بیٹے پر سلام, جو دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کے جنت خریدنے کے لیے آ گیا. جون غلام حبشی پر سلام, جس نے صبح قیامت تک کے لیے غلاموں کی عزت کو آزادوں سے بلند کر دیا. بنی ہاشم کے جوانوں کو سلام, جن کے حسن کو چاند سورج بھی سلام کرتے ہیں. زینب کے لاڈلوں کو سلام, جو اپنے ماموں پر نثار ہو گئے. مسلم نے عقیل کے بیٹوں کو سلام, جنہوں نے اپنے باپ کو اوپر غم نہ کیا لیکن حسین کو اپنی جانیں قربان کر دی. عباس کے بھائیوں کا سلام, جنہوں نے اپنی ماں کی حکومت حکم کو یاد رکھا اور آقا کے اوپر اپنی جانیں نثار کر دی. اور حسین کے لشکر کے اس علمدار کا سلام, جس نے 3 دن کی پیاس میں دریا سے تلب تر نہ کیے اور سکینہ کے لیے مشک بھر کے نکل گیا. حسین کے اس 13 برس کے پھول سے بھتیجے پر سلام، کہ جب لڑنے کے لیے آیا تو دشمن نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل آیا ہے. اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی شام کی بدلیوں میں جس کا چاند ڈوب گیا. لیلا کے 18 برس والے پر سلام، جس کو رسول اللہ کی صورت ملی تھی. علی اکبر ہمارے گھروں میں مہمان آئیے، یہ غلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہے. رباب کے 6 مہینے کے چاند کے ٹکڑے پر سلام، جس کو حسین ہاتھوں پر لے کے کہہ رہے تھے کہ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اور جس نے مسکرا کے گلے پر تیر کھایا. اور عزیزان گرامی، فاطمہ کی دوست کے پالے پر سلام، جس کو معصومہ نے چکی پیس کے پالا. رسول کے سینے پر سونے والے پر سلام، جس کو محمد نے زبان چکا کے پالا. کربلا میں تلواروں اور تیروں سے چور ہوتے